مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ زبان سے یہ ہے کہ نیکی اور پارسائی اور تقویٰ کے دعوے ہیں، ظاہر میں تو یہ دعوے ہیں لیکن اندر اندر گناہوں میں مبتلا ہے، خفیہ خفیہ گناہوں میں مبتلا ہے۔ خفاشیاں، خفاش سے ہے، خفاش فارسی میں چمگادڑ کو کہتے ہیں، اور چمگادڑ کی خصلت ظلمت پسندی ہے، اندھیرے میں رہتا ہے۔ اور میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چمگادڑ سورج سے، سورج کی روشنی سے دشمنی کی سزا میں الٹا لٹکایا جاتا ہے، اندھیرے میں رہتا ہے، الٹا لٹکتا ہے، منہ نیچے ہے، پیر اوپر ہیں، اور جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے ہکتا ہے۔ گناہوں سے گھن دلانے کے لیے ہمارے حضرت نے یہ مثال فرمائی ہے کہ گناہ اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ زبان سے زیادہ تنبیہ اس پر فرمائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری خرابیوں کی جو فی زمانہ یہ بدنگاہی ہے، وغیرہ زبان کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے، اور زبان سے بہت جلدی گناہ ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں جلد بازی، بے صبری ہوتی ہے، یا جذبہ انتقام ہوتا ہے۔ حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انتقام لینے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا، اور ولی کبھی منتقم نہیں ہوتا، یعنی ولی انتقام نہیں لیتا، اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ تو ظاہری گناہ سے بھی بچنا ہے، باطنی گناہ سے بھی بچنا ہے۔ چند گناہوں کو چھوڑ کر یہ سمجھنا کہ ہم پاک ہو گئے یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ہم سراپا ظلمت ہی ظلمت ہیں، سراپا خطا ہی خطا ہے۔ ہمارا کام ہر وقت معافی مانگتے رہنا ہے، خدا تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں۔ البتہ سر یہ ہے کہ معافی مانگ کر مطمئن بھی ہو، تھوڑا سا اس کو سکون ہونا چاہیے معافی مانگ کر، اور امید رحمت ہونی چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ معافی مانگو میں معاف کر دوں گا۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے معافی کے مضامین قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمائے ہیں، اور حدیث پاک میں بھی جگہ جگہ مغفرت اور رحمت کے ایسے مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت کے، کہ اللہ کی رحمت کو ایسا جوش آتا ہے کہ کتنے بھی گناہوں میں ڈوبا ہوا بندہ ہو، بڑے بڑے گناہوں میں ڈوبا ہوا بندہ ہو، لیکن خدا تعالیٰ معافی مانگنے پر اس کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ سرکشی کا ارادہ نہ ہو، سرکشی اور گناہ کا ارادہ نہ ہو، اور معافی مانگتا رہے اور اشک ندامت بڑھاتا رہے. بندوں کا کام یہی ہے معافی مانگنا. ہمارے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ وراثت حضرت آدم علیہ السلام ہے، معافی مانگنا، استغفار کرنا. کہ ہمارے بابا سے چوک ہو گئی تھی معمولی سی، اور وہ تو بڑی ذات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی پکڑ فرمائی. چھوٹی بات پر بڑی پکڑ ہوتی ہے بڑے لوگوں کی، کتاب نازل فرمایا. لیکن خود ہی اللہ تعالیٰ پھر گواہی بھی دے رہے ہیں ان کی، ولم نجد لہو عزما، کہ ہم نے ان میں ذرا بھی معصیت کا ارادہ نہیں پایا تھا. یہ نہیں بلکہ ان سے چوک ہو گئی، شیطان نے ان کو بہکا دیا. تو فوراً ہی جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا تو فوراً ہی انہوں نے کوئی تعویل نہیں عرض کی اللہ کے دربار میں، بلکہ فوراً معافی مانگنا شروع. تو یہ ہماری میراث ہے، بابا ہمارے بابا کی میراث ہے. ربنا ظلمنا کیا ہو فوا بلند کرنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، آپ ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے، تو ہم تو بالکل خسارے میں رہ جائیں گے. اسی لیے اکثر احادیث میں جہاں بھی یہ مضمون آتا ہے کہ فاغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، تو ساتھ ہی زیادہ تر یہ الفاظ بھی ہوتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. بس یہ کلمات خدا تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کے سوا ہمارا ہے کون معاف کرنے والا، کون ہمیں معاف کر سکتا ہے. تو یہ سے اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور جیسے ہی بندہ یہ کلمات استغفار کرتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے معافی کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے. جیسے ہی بندہ اپنے گناہوں کا معترف ہوتا ہے اسی وقت معافی ہو جاتی ہے. جو پرہیز کرتے نہیں معافیت انہیں گناہ سے تو بچنا ہے، لیکن اگر اسباب گناہ کے قریب رہیں گے، برے ماحول میں رہیں گے، بری صحبت میں رہیں گے، تو ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے. دیکھا ہے کہ جو لوگ اللہ والوں سے نہیں جڑتے، ان کی صحبت میں نہیں رہتے، بلکہ کہتے ہیں جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، اسی ماحول میں رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ بھرپور گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، گناہ تو گناہ کرتے رہتے ہیں، اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے. آخر میں شرم بھی جاتی رہتی ہے، حیا بھی جاتی رہتی ہے. لیکن جو لوگ اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ حیا آتی ہے کہ بھئی ہم کیسے گناہگار ہیں، ان کو اپنی ظلمت کا کچھ نہ کچھ ادراک ہوتا رہتا ہے. تو اسی نسبت سے خدا تعالیٰ ان کو معافی اور توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتے ہیں مضامین رحمت کہ ایک شخص 99 قتل کا مجرم تھا، اور بے چینی تو تھی اس کو گناہوں کی، لہٰذا وہ ایک عالم کے پاس گیا، راہب کے پاس گیا، اور اس نے اس کو مایوس کر دیا. اس نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا میرے لیے معافی کا کوئی راستہ ہے، کوئی توبہ کا کوئی راستہ ہے، میں نے 99 قتل کیے. اس نے کہا بھئی نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے جس نے 99 قتل کیا، کیونکہ وہ عارف نہ تھا، عالم تو تھا، عارف نہ تھا، خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے واقف نہ تھا، تو اس لیے اس نے اس کو مایوس کر دیا. وہ ایسا مایوس ہوا کہ اس نے کہا بھائی جب میرے لیے توبہ ہی نہیں ہے تو پھر میں لاؤ 100 ہی پورے کر لوں، اس کو بھی قتل کر دیا. مگر وہ آگ جو دل میں لگی ہوئی تھی اور بھڑکنے لگی، مزید ایک عالم کے پاس گیا، وہ اللہ والے بھی تھے، عارف بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی توبہ کا راستہ ایسا ہے کہ جب بھی انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، مگر تم اس کے لیے ایسا کرنا ہوگا کہ فلاں فلاں بستی میں جاؤ. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تفاسیر میں اس بستی کا نام نصرہ آیا ہے، نصرہ، کہ وہ بستی نصرہ تھی، اور جس بستی سے وہ چلا تھا اس کا نام فجرہ تھا، گناہوں کے ماحول میں ڈوبے ہوئے تھے وہ. وہاں سے وہ چلا تھا, اور نصرہ بستی جو تھی وہ اللہ والوں کی بستی تھی, تو اس کو حکم ہوا کہ تم, اور اس کو عالم نے بتایا اللہ والے نے کہ تم فلاں بستی میں جاؤ تو تم کو تمہاری توبہ کی قبولیت کی امید ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے پاس جائیں تو توبہ و استغفار بھی کریں کہ یا اللہ اس نیک ماحول کی برکت سے, اس اللہ والے کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. جس جگہ وہ رہتے ہیں اللہ والے, تو اللہ والوں کا تو کیا کہنا, بلکہ تفسیر میں آتا ہے ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے سنا ہے کہ اللہ والے اگر کسی بستی سے گزر بھی جائیں تو ان کی برکتوں سے وہ بستی محروم نہیں رہتی اگر گزر بھی جائیں. جیسے ہمارے شیخ رحمہ اللہ دامت برکاتہم یہاں تشریف لائے, ہمارے شیخ رحمہ اللہ تعالی شیخ اول یہاں موجود رہے اور اب یہیں پر آرام فرمائے, اسی طرح ہمارے شیخ احسانی, اسی طرح ہمارے شیخ دامت برکاتہم اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے, بار بار اللہ تعالی ان کی یہاں تشریف آوری مقدر فرما دے اور ہمیں بھی وہاں حاضری کی توفیق دے. تو اللہ والوں کی برکتوں کا تو کیا کہنا, لیکن ان کی بستی ان کی جگہ وہ بھی ایسی بابرکت ہوتی ہے کہ اب آگے آتا ہے کہ اب جب وہ چلا توبہ کرنے کی نیت سے, لیکن خدائے خداوندی آ گئی, موت کا وقت اس کا آ گیا, اور جب اس کو اندازہ ہوا کہ بھائی ہمارا اب وقت آنے لگا ہے اور ہم زندہ نہ رہ سکیں گے, تو مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس بستی نصرہ کی طرف کر دیا, اللہ والوں کی بستی جہاں اس کو پتہ بتلایا گیا تھا کسی خاص وجہ سے, اسی وجہ سے کہ وہاں نیکوں کی بستی ہے, نیکوں کا ماحول ہے, اللہ والے وہاں ہیں, تو اس طرف اس نے اپنے کوشش کر کے اپنا رخ, کیونکہ وہ جا رہا تھا اس کی طرف لیکن اب اس کی طاقت ختم ہو گئی اور گر پڑا, تو گرنے کے بعد اس نے اپنے سینے کا رخ اپنے آپ کو کھینچنا چاہا کہ میں اس بستی کے قریب ہو جاؤں. توبہ تو پہلے, ندامت تو پہلے ہی طاری ہو چکی تھی, توبہ ہی کی نیت سے وہ جا رہا تھا, اب جو ہے یہاں پر آ کر اس کا انتقال ہو گیا اس فیل کے اوپر کہ وہ اپنے آپ کو کھینچ کر اس بستی کے قریب کرنا چاہ رہا تھا. اب رحمت کے اور عذاب کے دونوں کے فرشتے وہ آ گئے اور آ کر جو ہے وہ دونوں چپٹے اس کی روح کو, جیسا حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیک اور صالح مومن کے لیے نیک فرشتے آتے ہیں اور ان کے اس کی روح پر چھپٹتے ہیں, یہ اتنی مبارک روح کو ہم لے جائیں گے. اسی طرح خدا نخواستہ فاسق و فاجر کی روح نکلتی ہے تو بدبودار کپڑا لایا جاتا ہے, اس میں اس کی روح کو لپیٹ کر لے جایا جاتا ہے اور عذاب کے فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں. تو اب دونوں پہنچ گئے, کیونکہ یہ ایک توبہ کی وجہ سے, اس کے توبہ کے ارادے کی وجہ سے اس کی جو ہے رحمت کے فرشتے آ گئے, اور اس کی قتل کی وجہ سے, سو قتل کی وجہ سے عذاب کے فرشتے آ گئے, کیونکہ ابھی توبہ کی تو نہیں تھی, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس نے اپنے آپ کو کھینچ کر, کیونکہ ندامت تو پہلے ہی دل میں تھی, لیکن اپنے آپ کو کھینچ کر اس نے اس بستی کی طرف کرنا چاہا, کیونکہ جو کچھ اختیار میں تھا انسان سے اختیاری افعال ہی کی پوجوچ ہے, اسی کا وہ مکلف ہے, غیر اختیاری کا مکلف نہیں. موت اس کے اختیار میں نہیں تھی کہ اپنی موت کو ٹال دیتا, فَلَنْ يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اللہ اس کو ٹالتے نہیں, پھر وہ ٹلتا نہیں وقت, اسی وقت پھر وہ آگے رہتی ہے. تو اس کے اختیار میں جو کچھ تھا اس نے کر دیا, بس یہ ادا پہ اللہ تعالیٰ کو پیار آ گیا, رحمت خداوندی کو جوش آ گیا, اب دونوں گروہ جو ہیں وہ کھڑے ہیں روح لے جانے کے لیے, آپس میں جھگڑ رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے پھر اس زمین کو جو نصرہ تھی, نیکوں کی بستی تھی, اس کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا تقربی, اور جو گناہوں کی بستی جس سے وہ چلا تھا فجرہ, اس کو حکم دیا کہ تو دور ہو جا. بس اب پھر فرشتوں نے جب اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی یہ صورت عدل فرمائی کہ بھائی تم ناپ لو, اگر یہ اس بستی کے قریب نکلے تو بھائی اس کو بخش دیں گے, اور اگر گناہوں کی بستی کے قریب تھا تو اس کی پھر اس کو عذاب دیں گے. تو اب جو اور چھپا ہوا ان کا فضل تھا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ میرا بندہ توبہ کی نیت سے چلا ہے اور اس کو ندامت سوار ہو گئی ہے. بتائیے کہاں 100 قتل, ایک دو نہیں 100 قتل کیے تھے اس نے. بخاری شریف کی حدیث ہے, اصحاح الکتاب عباد کلام اللہ, تو اس میں یہ روایت ہے. تو اب دیکھیں خدا کا فضل بصورت عدل, کہ فرشتوں کو تو عدل دکھلایا لیکن چھپے 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 یہ فضل فرما دیا کہ اس بستی کو قریب کر دیا. اب جو فرشتوں نے ناپا تو بالشت بھر قریب تھی, زیادہ قریب نہیں تھی, بالشت بھر قریب تھی, بس فیصلہ ہو گیا اسی لئے میرے دوستو حدیث میں آتا ہے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے انسان, ایک نیکی جنت میں لے جانے کے جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے, اور اسی طرح کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھے کہ ایک گناہ دوزخ میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے. تو ایک بالش قریب ہوئی تھی وہ بستی, اب ایک بالش کی کیا حقیقت ہے اتنے فاصلے میں, لیکن خدا تعالیٰ نے اسی پر فضل فرما دیا. یہ معمولی نیکی پر اللہ فضل فرما دیں کچھ بعید نہیں ہے اسے, اس لیے نیکیوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے, چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی اپنانا چاہیے. یہ نہ سمجھیں کہ مستحب ہے چلو اس سے کیا ہوتا ہے. ارے بھائی مستحبات کس لیے بیان ہوتے ہیں؟ عمل کے لیے, تاکہ ان سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے بندہ, تقرب کے لیے یہ اعمال بیان ہوتے ہیں. یہ سمجھ کے چھوڑ دینا کہ یہ مستحب ہے تو یہ چھوڑنے ہی کے لیے, ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ یہ تو مستحب ہے اس کی کیا ضرورت ہے, نہیں بلکہ مزاج تو یہ ہو. اب یہ کہ کمزوری کا زمانہ ہے عمل نہ کر سکے تو اور بات ہے, دل میں ندامت تو ہو, شرمندگی تو ہو کہ اللہ ہم کیسی آپ کی عبادت کرتے ہیں, کیسی زندگی ہم گزارتے ہیں, بلکہ ہمارے دماغوں میں اکڑ ہے, ہمارے دلوں میں اکڑ پیدا ہے, ہم اتنی عبادت کرتے ہیں, ہم اتنی نظر بچاتے ہیں, ہم اتنی پابندی کرتے ہیں, چند گناہ چھوڑ کے, وہ بھی پورے طریقے سے نہیں ناقص طریقے سے گناہ چھوڑ کے ہم اپنے آپ کو پاک و صاف سمجھنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. غلط جب وہ فرشتوں نے ناپا تو وہ بستی جو ہے وہ قریب نکلی, اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی سو قتل کے مجرم کو. اب کیا ہے کہ بھائی قتل تو حقوق العباد میں سے ہے, لیکن بھائی دوستو اللہ کی رضا سب سے قیمتی چیز اور سبھی کچھ ہے, سبھی کچھ اللہ کی رضا ہے, نہ اعمال اور نہ ہی علمی موشگافیاں کچھ بھی جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ ہماری اس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو سکے. ہاں یہ اعمال سبب قصب فضل الہی ہے کہ اس کی وجہ سے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فضل مرتب ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بخشش ہوتی ہے, فضل کی وجہ سے بخشش ہوتی ہے. تو بس وہ اب کیا ہے کہ قتل کا حساب کیسے ہوگا, کیونکہ یہ تو حقوق العباد میں سے, لیکن اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جاتے ہیں میرے دوستو اس کے بڑے بڑے خساروں کی تلافی کر دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ورثہ کا مقتول کے ورثہ کو خود راضی کر دیں گے, اس قدر نواز دیں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے, بھول جائیں گے اپنا بدلہ لینا. تو جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں میرے دوستو بس سمجھو کہ پھر اس کا کیا کہنا ہے, اس کا سب کچھ معاف بھی ہو جائے گا اور کیا کچھ اس کو نہ مل جائے گا. اس لیے بھائی گناہوں کے اسباب سے دور رہنا, برے ماحول سے دور رہنا, بری چیزوں سے دور رہنا جن سے ہم گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ذرا سا بھائی اگر تقاضا کرے نفس گناہ کا فوراً جوان آدمی کو تو چاہیے کہ ذرا مراقبہ کر لیا کرے کہ بھائی ہم قبر میں کیسے اندھیری میں لیٹیں گے اور قیامت میں کیسے حساب کتاب پیش ہوگا, کیسے ہم وہاں اس کا جواب دیں گے, تھوڑا سا مراقبہ کر لیا کرے تو انشاءاللہ نفس جو ہے, حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ نفس جو ہے مسلے بچے کے ہیں, ذرا سا ڈرا دو دھمکا دو بس یہ دبک جاتا ہے, اس کو ڈانٹ دیا کرو. ہمارے حضرت فرما دیتے کہ بھائی اس کو پکار کر کہہ دو کہ خبردار جو گناہ کی طرف گیا کچا چبا جاؤں گا, خون پی جاؤں گا. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ خون پینا حرام ہے لیکن نفس کا خون پینا افضل العبادہ ہے, افضل العبادہ ہے. اتق المحارم تکن عامت الناس, تم حرام سے بچ جاؤ تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. تو گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اسباب گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے, اور خصوصاً بری صحبت سے بچنا. اور میں نے اسی لیے اس کا نام, یہ اسمارٹ فون کا نام جلیس السوء رکھا ہے کہ یہ جو ہے برا ہم نشین ہے, برا ساتھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. گناہوں کے اباب سے دور ہو گے تو منزل رب اللہ کے راستے میں چلنے والے کی دوا, دل کی دوا, دل کی بیماریوں کی دوا. ایک تو دل کی یہ بیماریاں ہیں بس خدا نہ خواستہ, ہارٹ اٹیک ہے, آرٹریز جو ہے بلاک ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن ایک دل کی بیماریاں میرے شیخ رحمہ اللہ کے شیخ مولانا شاہ راغب صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ اپنی پیالی میں مکھی گر جائے چائے کی پیالی میں اس کو بھی نکالیں گے, اپنے بہو کی چائے کی پیالی میں مکھی گر جائے اس کو بھی نکالیں گے, لیکن یہ گناہوں کی جو مکھیاں ہمارے دل کے اندر گھسی ہوئی ہیں اور ہمارے آبا و اجداد میں گھسی ہوئی ہیں, ہمارے رسم و رواج, یہ رسم و رواج ہمارے اندر جو رچے بسے ہوئے ہیں, گناہوں کے جو یہ مکھیاں گھسی ہوئی ہیں اس کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں. گناہوں کے سانپ بچھو اندر گھسے ہوئے ہیں, گھر کے اندر سانپ بچھو ہیں, کیبل ہیں, موبائلوں پہ گندگیاں ہیں, کارٹون فلمیں ہیں, گانے بجانے ہیں اور رسومات ہیں, یہ سب گناہوں کے سانپ بچھو ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی عقل عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے کہ بھائی ان کی وجہ سے جو ہے ہماری دنیا بھی جو ہے مصیبت بنی ہوئی ہے. مگر بات یہی ہے کہ بھائی مصیبت کے ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں, ہم پریشان زندگی کے عادی ہو گئے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہو گیا ہے کہ جیسے میں اس کا قصہ سناتا ہوں میزان کہ بھائی ایک قوم تھی انتہائی بے غیرت, انتہائی ٹھنڈی, بالکل جوش اور جذبہ اس میں کچھ بھی نہیں, کوئی امنگ نہیں. اب حکمران کو اس کی بڑی فکر تھی, حاکم کو, کہ بھائی ہماری قوم کے اندر کوئی امنگ نہیں ہے, کوئی یعنی کیا سینٹیمنٹس نہیں ہے, کوئی جذبات نہیں ہے, کچھ ان کو ابھارو کسی طرح سے. اب وزرا کی کیبنٹ آئی جیسی ہوتی ہے, انہوں نے الٹے سیدھے مشورے دیے, تو جیسا آج کل کا ماحول ہے وہی مشورہ اس کا حاکم کو بھی ملا کہ ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ بس پیٹو ان کو, مارو ان کو, چوسو ان کو, نچوڑو ان کو, کسی طرح ڈنڈے سے سیدھا کرو, محبت سے نہیں بلکہ ڈنڈے سے سیدھا کرو. اب ڈنڈے سے تو بھائی چلتا ہی رہتا ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہی رہتا ہے, کبھی سیدھا نہیں ہوتا آدمی, بلکہ محبت سے موتی ہو جاتا ہے. تو غرض یہ کہ کیبنٹ نے مشورہ دیا کہ بھائی یہ لوگ شام کو آتے ہیں واپس, شہر سے باہر جاتے ہیں صبح کام کے لیے اور شام کو یہ آتے ہیں واپس, تو نوکری ووکری کرنے جاتے ہیں واپس آتے ہیں, تو ان کمبختوں کو 10-10 جوتے لگانے چاہیے نہ. پہلے ان کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹیکس لگانا چاہیے تاکہ ان کو غصہ آئے, کچھ ان کی جذبات ابھریں, کچھ ایجیٹیشن کریں. یہ تو منظور ہو گیا کیبنٹ میں, فل کیبنٹ نے اس کو الاؤ کر دیا, پاس کر دیا بل, بل پاس کر دیا. تو پھر اس کے بعد وہ روزانہ ٹیکس دینے لگ گئے. اب حاکم دیکھ رہا ہے کہ یہ تو آرام سے ٹیکس دیتے ہیں, جو مقصد تھا ہمارا حل نہیں ہوا, ٹیکس دے کے چلے آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس نے کیبنٹ بلائی, پھر جو ہے پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اور اس میں پھر طے ہوا کہ بھائی ٹیکس کو دگنا کر دو تاکہ پھر اب تو ضرور یہ چیخیں گے, چلائیں گے, ایجیٹیشن کریں گے. دیکھا کہ پھر بھی ویسے ہی ڈبل ڈبل ٹیکس بھی دے رہے ہیں, پھر بھی چلے آ رہے ہیں آرام سے ٹہلتے ہوئے. پھر یہ طے ہوا کہ ان کو 10-10 جوتے لگائے جائیں کم وقتوں کو, پھر تو یہ ضروری اچھلیں گے, چلائیں گے, بل بلائیں گے. اب بل بلا بل بلا کے ہم لوگ آج کل پریشان ہیں, بل بلا بل بلی بل میں ہی زندگی گزر رہی, بل بلاتے ہوئے. اب یہ بل آ گیا, وہ بل آ گیا, تو غرض انہوں نے کہا کہ اب تو یہ ضرور بل بلائیں گے. تو اب دیکھا کہ وہ وہی چھپ کے دیکھ رہے ہیں, تو وہ 10 جوتیاں بھی کھا رہے ہیں, پھر بھی ان کے اندر کوئی ابھار نہیں, کوئی جوش جذبہ نہیں, آرام سے جوتے کھا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں گھر کو. ایک دن دیکھا کہ وہ بڑے کچھ جو لوگ جمع ہو رہے ہیں, یہ تو حاکم نے کہا کہ اب ہماری تدبیر کارگر ہو گئی ہے, اب ضرور یہ کچھ ایجیٹیشن کریں گے. جاسوس کو بھیجا کہ پوچھو کہ کیا بات ہے, کیوں جمع ہے. تو انہوں نے جا کر یہ لا کے خبر دی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کو ہم سویرے کام پہ جاتے ہیں اور تھکے ہارے شام کو واپس آتے ہیں, ٹیکس بھی دیتے ہیں, ڈبل ٹیکس بھی دیتے ہیں, جیسے آج کل ہوتا ہے پی یو جی ٹیکس بھی ہے اور فلانا ٹیکس بھی ہے اور کون سا ہے فکس چارجز بھی ہیں اور کون سے چارجز ہیں, ویریبل چارجز ہیں, چارجز بھی ویریبل اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں اور فلانا چارجز اور گھر کا گوشت کا چارجز اور گھر کی مرغی کا چارجز, وہ کون دے گا, وہ بھی ہے تو وہ بھی ہے. تو غرض یہ کہ وہ ڈبل ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں جوتے بھی لگ رہے ہیں, تو ہمیں پھر بہت دیر ہو جاتی ہے گھر پہنچنے میں, مہربانی کر کے ایسا کریں, مہربانی کر کے کہ جوتے لگانے والوں میں اضافہ کر دیجئے تاکہ ہم گھر جلدی پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم لوگوں کو مصیبت اٹھانے کی, پریشانی اٹھانے کی عادت ہو گئی ہے. ایک خاتون کو ہمارے گھر والوں نے ذرا سا کچھ کہنا چاہا رسومات کے بارے میں, اور ان سے کہا کہ بھئی دیکھیں آپ یہ شاپنگ کرنے جا رہی ہیں, ذرا سی تقریب ہے اس کے لیے 10-10 ہزار کا جوڑا خریدنا ہے اور اس کا میچنگ جو ہے سینڈل بھی چاہیے اور اس کے ساتھ پھر میک اپ بھی پورا وہ ڈفرینٹ ہوگا اور یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا, اور اس کے لیے آپ اتنے اتنے دور جاتی ہیں, یہاں سے لے کر کلفٹن ڈیفینس بھی چلے جا رہے ہیں کہ وہ چیز مل جائے ہمیں جو ہمیں چاہیے. اور کس قدر خرچہ، کس قدر وقت کا ضیاع، اور کتنی نمازیں جو ہے جاتی رہتی ہیں، نمازوں کی ہوش ہی نہیں، تو آپ لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اللہ والوں کی زندگی اختیار کرو، کتنے سکون سے رہتے ہیں وہاں، یہ سب سادگی ہے، یہ تکلفات نہیں. انہوں نے کہا ہمیں اس میں خوشی ہوتی ہے، ہمیں یہ تکلیف اٹھانے میں خوشی ہوتی ہے، آپ ہماری فکر نہ کریں. تو مجھے یہ قصہ یاد آ جاتا ہے کہ ہم پٹ پٹ کے پٹنے کے عادی ہو گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پٹنے پٹنا ہی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ والوں کے دلوں کا جو سکون اور چین ہے، میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کے دل کا سکون اور چین اگر کسی پر ظاہر ہو جائے، بادشاہ پر، تو تلواریں لے کر دوڑ پڑے اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن یہ سکون حاصل ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ والوں کی صحبتوں میں. اللہ والوں کی صحبتوں میں رہ کر یہ سکون کب حاصل ہوتا ہے؟ تو یہ ہے کہ اب یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی دلوں میں جو بیماریاں ہیں اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ عشق حق حاصل کر لو، اللہ کی محبت حاصل کر لو. کیونکہ اللہ کی محبت، جس چیز کی بھی محبت دل میں آ جاتی ہے اس کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے. لیلا کا عشق دل میں آ جاتا ہے، بس وہ لیلا ہی کے ہر وقت گن گاتا رہتا ہے، ہر وقت اسی کی نقل اور شکل اور فکر میں رہتا ہے، اور اسی فکر میں رہتا ہے کسی طرح ہمارا محبوب، ہمارا معشوق ہم سے راضی ہو جائے. تو اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق مولا کیا کم از لیلا بول، کیا عشق مولا جو ہے کیا لیلا کے عشق سے بھی کم ہے؟ جو سارے عالم کو لیلا کائنات جو ہے، خالق لیلا کائنات، سارے عالم کو حسن دینے والا، سارے عالم کی لیلاؤں کا خالق، اس کا عشق حق جو ہے کیا لیلا جو سڑنے والی، گلنے والی، مرنے والی لیلا ہے، ایک دن مر جائے گی اور تھوڑے ہی دن میں اس کا حسن بھی ویسا نہ رہے گا، تغیر پذیر ہے حسن بھی، زوال پذیر ہے ہر وقت. تو عشق مولا جو ہے کیا لیلا کے عشق سے بھی کم ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ایسا عشق ہے کہ ساری بیماریوں کو سوختہ کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ دلوں میں بہت گنجے بیماریاں ہیں، اگر دل میں بیماریاں ہیں تو آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں آنا جانا شروع کر دیں. اللہ والے کے کوئی کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ وہ ہر ایک بندے سے، اللہ کے بندے سے محبت کرتے ہیں، اور اس کو محبت کے طریق سے لے کر چلتے ہیں، طریق عشق سے چلاتے ہیں، اور پھر اس طرح سے وہ محبت دل میں گھر کر جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور محبت پھر فرماتے ہیں کہ از محبت شاہ بندہ می شود، کہ محبت سے بادشاہ بھی جو ہے وہ غلام بن جاتا ہے. اور از محبت تلخ ہا شیریں شود، محبت سے تلخیاں شیریں بن جاتی ہیں، تلخی جو ہے شیرینی میں تبدیل ہو جاتی ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مالک نے ان کو کہا کہ بھائی خربوزہ یا ککڑی کوئی پھل تھا کھیت میں، وہ لے آؤ ذرا، اور وہ لے آئے اور اس کو کاٹ کاٹ کے وہ کھلا رہے تھے. اور ایک کاش جو ہے پہلے اس نے، مالک نے ان کے منہ میں دی کہ تم کھاؤ. جب انہوں نے کھایا اور کہا واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، جب اس مالک نے وہ خود کھایا تو اس نے، وہ انتہائی کڑوا اور تلخ تھا، تو اس نے پوچھا کہ بھائی اتنا تلخ یہ پھل ہے اور آپ اس کو کھا رہے ہیں بڑے مزے سے لے کر؟ تو عرض کیا کہ جناب، کہا کہ بھائی یہ اتنے زمانے سے آپ کے ہاتھ سے میں میٹھا پھل کھا رہا ہوں، ایک مرتبہ کڑوا مل گیا تو کیا غم ہے. یہ بھی محبت سے تلخ جو ہے چیز شی. آج جو شریعت ہمیں تلخ معلوم ہو رہی ہے، اس کے اعمال پر عمل کرنا، احکام پر عمل کرنا ہمیں مشکل معلوم ہو رہا ہے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ محبت نہیں ہے دل میں، اللہ کی محبت نہیں. اللہ کی محبت دل میں آ جائے دوستو، پھر کیا پوچھنا ہے اس کا؟ اللہ کا نام لینے میں وہ مزہ ہے میرے دوستو جو اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. کہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جب محبت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو سارا عالم زمین سے لے کے آسمان تک روح افزا تو شیریں شربت ہے، ایمان افزا ہو جاتا ہے، سارا عالم روح افزا سے بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے، یعنی شربت ایمان افزا اس کو مل جاتا ہے ایک مرتبہ محبت سے اللہ کہنے میں. اور اللہ کہنے کا کیا ہے کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا دل میں وہ نور پیدا کرتا ہے جو قیامت تک قائم رہتا ہے، اس کا نور کبھی زائل نہیں ہوتا. تو پھر ہم اللہ کا نام لیں، اللہ کو یاد کریں، اور یہ سب دولت جو ہے اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوائے رہے ہم ہر جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں, کم و بیش یہ مضمون ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرمانے لگتے ہیں اور اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں, اس کو تھوڑی وقت مصیبت اور غم سے گزارتے ہیں, اس کو تھوڑا غم دیتے ہیں. اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام, خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ آزمایا ہے, کسی مفسر نے 10 مرتبہ امتحان فرمایا, کسی نے 20, کسی نے 30, لیکن معلوم نہیں کتنے امتحانات ان پر گزرے, مگر وہ سب سے وہ بالکل کامیابی کے ساتھ اور خدا تعالیٰ کی اعلیٰ ترین خوشنودی کے ساتھ وہ گزرے. یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح تک کرنے کا امتحان لیا گیا, بتائیے کس قدر بڑا درجہ تھا ان کا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ امتحان برائے امتحان نہ تھا, بلکہ ان کے درجات قرب کو بلند کرنا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے ہی ہے کہ یہ میرا بندہ کس قابل ہے. اس امتحان سے گزار کر خدا تعالیٰ ان کو مقام خلد تک پہنچانا چاہتے تھے, مقام خلد تک پہنچانا چاہتے تھے, لہٰذا ان کا لقب ہی خلیل اللہ علیہ السلام. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو یہ امتحانات دیتے ہیں. کسی کو تکلیف میں دیکھو تو یہ نہ سمجھو کہ بھائی یہ کوئی بڑا گناہگار ہے, بلکہ خدا تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اس کو مقام قرب تک پہنچاتے ہیں. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ اپنے اعمال سے خدا کا قرب حاصل نہیں کر پاتا, کمزور ہے, معاش میں لگا ہوا ہے یا اور کسی فکر پریشانی میں ہے, بیمار ہے, تو خدا تعالیٰ اس کو تھوڑی بہت ہی مصیبت بیماری وغیرہ دے کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو بلند درجہ عطا فرماتے ہیں اس کی برکت سے. اس لیے مگر اللہ والوں کو دیکھ کر کبھی یہ گمان نہ کرنا چاہیے, کیونکہ بلکہ کسی مومن کو دیکھ کر یہ گمان نہ کرے, اور اللہ والے جو ہے وہ پرسکون رہتے ہیں. فرق یہ ہے کہ اللہ والے جو ہے وہ پرسکون رہتے ہیں, مصیبت میں واویلا نہیں کرتے, ناشکری نہیں کرتے اور یہ کفریہ باتیں نہیں کرتے کہ ہم ہی ملے تھے اس مصیبت کے لیے, نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک. بعض لوگوں کے زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے, بلکہ میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو مصیبت دیتے ہیں تو صبر بھی دیتے ہیں, ساتھ میں صبر بھی دے دیتے ہیں ان کو, اس آزمائش میں پورا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے وہ اتر جاتے ہیں. ہاں, تو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہیں سوچنے کہ ہم تو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں, ہمیں تکلیف کیوں آئی. اللہ نے اپنے پیاروں کو, اپنے خلیل تک کو آزمایا, اپنے سب سے زیادہ حبیب, سب سے بزرگ تر ہستی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی مجاہدات سے گزرا, کتنے دشمن ان کے تھے اور کس قدر تکلیف پہنچائی, کیسا غم دیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا بلند ہے, سب سے زیادہ بلند آپ کا مرتبہ, بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر. تو اس لیے یہ صحابہ کو کتنی تکلیف دی گئی, حالانکہ صحابہ کس قدر عامل تھے دین پر, شریعت پر, ان کو کتنی تکالیف آئی. تو تکالیف آنا یہ علامت نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ یہ تکالیف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ تکالیف آتی ہیں, گناہوں کا یہ خاصہ ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, اللہ فرماتے ہیں کہ جو سرکشی کرے گا, ہماری یاد سے اعراض کرے گا, ہم اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا. طرح طرح کی مصیبتیں, لیکن وہی بات آ گئی کہ ہم مصیبت اٹھانے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں, ہم اسی کو زندگی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, پرسکون زندگی ہم نے دیکھی ہی نہیں, دیکھیں گے تب پتہ چلے گا. ہر چیز اس کے ضد سے پہچانی جاتی ہے, اندھیرا پہچانا جاتا ہے روشنی سے, روشنی پہچانی جاتی ہے اندھیرے سے, اور رات پہچانی جاتی ہے دن سے. جب دن کی روشنی غروب ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اچھا بھائی یہ اندھیرا ہے. جب رات جو ہے گزر جاتی ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے تب معلوم ہوتا ہے بھائی یہ روشنی ہے. گرم کی حقیقت ٹھنڈے سے پتہ چلتی ہے, ٹھنڈے کی حقیقت گرم سے پتہ چلتی ہے. اسی طرح سے جب ہم اللہ کا نام لیں گے اور ہم واقف ہوں گے اس سکون سے تب ہمیں پتہ چلے گا یہ زندگی کس کو کہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والی زندگی عطا فرمائے, اور جو چین اور سکون کا وعدہ اللہ تعالی نے تقویٰ کے اندر ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالی ہم سب کو وہ چین اور سکون عطا فرمائے, اور اپنی یاد میں نام لینے میں ہمیں سکون اور چین عطا فرمائے, اور ایسا اپنی یاد کی چاٹ ہمیں لگا دے, ایسی لذت کی چاٹ ہمیں لگا دے اپنا نام لینے کی کہ اس نام لیے بغیر ہمیں چین بھی نہ آئے, ہم کھانا بھی پینا بھی پسند نہ کریں. اللہ تعالی ہمیں ایسی اپنی یاد کی توفیق نصیب ہو.
رہے حق میں ہر حمد کیوں ہے گریزاں, یہ خون تمنا
ہمارے کہ یہ الفاظ مبارک بڑے بڑے علماء نے اعتراف کیا کہ حضرت یہ الفاظ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں, خون تمنا, درد محبت, درد نسبت, یہ الفاظ تو ہم نے پہلی دفعہ آپ سے سنے ہیں, اور اس قدر اس کے اندر محبت اور چاشنی اور کشش ہے کہ کیا پوچھنا. خون تمنا کیا ہے کہ صرف وہ خواہشات جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں ان کا ہم خون پی جائیں, ان کو ہم ان پر عمل نہ کریں, اپنا دل توڑ دیں, اپنی تمنا ناجائز تمناؤں کا خون. حلال تمنائیں نہیں, جائز تمنائیں بہت ہیں. انسان بہت چیزیں دے کے شریعت کا مطالعہ کرے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کم چیزوں سے منع فرمایا ہے, اور تمام کتنی بڑی اکثریت جائز خواہشات کی ہے کہ بھئی یہ بھی کر لو, یہ بھی جائز, یہ بھی جائز, یہ بھی جائز, لیکن ہم اتنے تنگ دل, شریعت کے معاملے میں اتنے تنگ دل ہیں کہ ان تھوڑی سی منع کی ہوئی باتوں پر بھی ہم تنگ دل ہوتے ہیں. اتنی بھی ہمارے اندر وہ سعت نظر نہیں ہے, یہ شریعت کے لیے اتنا بھی ہمارا دل میں جگہ نہیں ہے, اللہ کی محبت کے لیے ہمارے دل میں اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ ہم چند منع کی ہوئی باتوں سے بچ جائیں. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ خون تمنا کا انعام جو اپنے دل کو ناجائز خواہشات سے ویران کرتا ہے, خدا تعالیٰ اپنے دست مبارک سے اس کی تعمیر فرماتے ہیں, اس دل کی تعمیر فرماتے ہیں. لہذا جو ویرانیاں جن کو سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی ناجائز خواہشات سے اپنے دل کو ویران کر دیا, حرام مزہ نہیں لیا, بدنگاہی نہیں کی, اسمارٹ فون پہ گندی فلمیں نہیں دیکھی, ٹیبل پہ گندگیاں نہیں دیکھی, ہم نے آنکھوں کو جھکا لیا اللہ کے خوف سے, اللہ کی محبت میں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, ہمارے حضرت والا قادم نے فرمایا کہ بھائی دوزخ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے اور دوزخ کی سزا کے خوف سے بھی گناہوں سے بچنا اللہ کی عظمت کا حق ہے, لیکن اول درجہ اس کو عطا ہوگا جو خدا تعالیٰ کی محبت میں گناہوں کو چھوڑے. خدا کی محبت میں کہ میرے مجھ پر کیسے احسان کرنے والے مالک ہیں, مجھ پر میرے کیسی پرورش کرنے والے ہیں, میرا رب ہے پرورش کرتا ہے میری, میں اس کو کیسے ناراض کر دوں, یہ محبت کا تقاضا بھی ہے. تو محبت کا تقاضے سے جو گناہ سے بچتا ہے وہ اول درجہ ہے, اس کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے دل پر ایسا پیار آتا ہے کہ اس کی ویرانیوں کو آبادیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. آبادی کیا چیز ہے, اس کے آگے اپنے دست مبارک سے اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر فرماتے ہیں. پھر آگے وہ شعر آ رہا ہے, تو یہ بات ہے کہ جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیوں میں تبدیل ہو گئیں.
یہ خون تمنا
کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا اور ان کو آگ میں ڈلوا دیا گیا, تو چونکہ وہ اس امتحان میں پورے اترے اور شریعت کے جو ہے بالکل پابند رہے اور اللہ کی توحید کے بالکل خالصتاً پابند رہے, تو کیا انعام ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ابراہیم کے لیے کیا کیا کہ ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ تو سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. یہ نہیں کہ ٹھنڈا کتنی ہو, کہ ٹھنڈک زیادہ ہو تو تکلیف ہوتی ہے, تو بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ایسی بھی ہے زمحریر جس کا نام ہے, اس میں برف کا عذاب ہوگا, اس میں اتنی سخت ٹھنڈک ہوگی کہ آگ سے زیادہ تکلیف یا آگ کے برابر اس میں تکلیف ہوگی. خدا تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے اس کا کیا انعام عطا فرمایا اپنے امتحان میں, توحید پر قائم رہنے کا, کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو, مفسرین نے لکھا ہے, معارف القرآن میں لکھا ہے, مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے, کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ عموم فرمایا تھا کہ قلنا یا نار, یہ نہیں فرمایا کہ یہ والی آگ, بلکہ عموم فرمایا کہ تمام آگ, تو ساری دنیا کی آگ اس وقت سٹ ٹھنڈی ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے بھائی, جو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے, جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے, اللہ اس کے لیے پھر کیا کچھ انعامات نہ دیتے ہیں اس کو. یہ خون تمنا یا نام دے جو ویران ہو آبادیاں ہیں, صدا کی مرضی سے اپنی رضا کر تقدیر دے جلوادیاں ہیں, صدا سدا ان کی مرائی سے اپنی رضا کر تقدیر دے تیرے ہاتھ سے تعمیر ہوں مبارک مجھے ویرانیاں, تیرے ہاتھ سے تعمیر ہوں مبارک مجھے ویرانیاں.
لوگ گانے دیتے ہیں دنیا سے کٹ جاؤ گے, لوگ کیا کہیں گے, رزق میں تنگی ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گی, یہ شیطان کے وسوسے ہیں, شیطان خوف دلاتا ہے. ہاں, شیطان یعدکم الفقر, شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے, ارے دنیا سے کٹ جاؤ گے, بالکل الگ ہو جاؤ گے, اور کہاں سے کماؤ گے, کہاں سے کھاؤ گے. میں تو صاف صاف مثال دیتا ہوں بالکل حقیقت کہ بھائی آپ کسی ایک سڑک پر کھڑے ہوئے ہوں اور دور تک وہ لمبی طویل سڑک ہے اور دونوں جانب سڑک کے درختوں کی قطار در اندر قطار لگی ہوئی ہے, دونوں جانب درخت ہی درخت ہیں. اب آپ یہاں کھڑے دیکھیں گے اگر اس سڑک کے سرے کو, تو ایسا معلوم ہوگا کہ درخت جو ہے آگے جا کے یوں مل گئے, سڑک تنگ ہو گئی, درخت آگے جا کے مل گئے اور آگے راستہ نہیں ہے. تو شیطان اسی طرح خوف دلاتا ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے راستے میں ایک قدم چلیں, اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف آتا ہے, ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں, ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف دس ہاتھ آتا ہوں, چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. اس قدر خدا کی رحمت پیار کرتی ہے اپنے اس بندے کو جو اللہ کے راستے میں چلنا چاہتا ہے. میرے دوستوں, اب آپ چلنا شروع ہو جائیں سڑک پہ, آپ دیکھیں گے کہ آپ چلتے چلے جا رہے ہیں اور راستہ کھلتا چلا جا رہا ہے. ہاں, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ رہا کہ جلتے ہی چلا لو. ہاں, تیرے ہاتھ سے دے تعمیر
ناجائز سے ویران کر کے دیکھو تو صحیح, چلو تو صحیح, مگر کسی اللہ والے کی رہبری میں, کسی اللہ والے سے تعلق کے ساتھ. ہاں, اسی لیے فرمایا مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گیا. کسی اللہ والے کے ساتھ چلو تو پھر مزہ ہے, تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. کسی اللہ والے کا ساتھ پکڑ لو, انشاءاللہ تعالی راستہ آسان صاف مزیدار ہوگا انشاءاللہ تعالی. دنیا والوں کے تانے پھر کوئی اثر نہیں کریں گے آپ پہ, آپ کے اندر ایسی قوت اور ہمت پیدا ہو جائے گی کہ آپ ان کو یہی جواب دیں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ویران ہو جاؤں گا, میں دنیا سے کٹ جاؤں گا, مجھے مبارک ہو میری یہ ویرانیاں کہ جن ویرانیوں کو خدا تعالیٰ اپنے دست مبارک سے تعمیر کریں.
تیرے ہاتھ تیرے تعمیر مبارک,
جو
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ شیطان نے ہمیں جو اللہ سے دور کر رکھا ہے, ہمارے نفس نے اللہ سے دور رکھا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں نفس و شیطان کے اس مکر و فریب سے نجات عطا فرمائے. اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے. کیسے کیسے رحمت کے مضامین قرآن و حدیث میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اپنے قریب کر لے اور نفس و شیطان سے کے مکر سے اور اس کے جو ہے وہ تدبیروں سے جالوں سے اللہ میری میرے بچوں کی اور سب دوستوں کی سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آج جو حالات پیدا ہو رہے ہیں, بڑی بڑی مملکت جو ہے وہ اس اسلام کے نام پر اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, کہ یہ ہرگز ہرگز بھی راضی نہیں ہوں گے. خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ یہ جب تک کہ آپ ان کی دین کی پیروی نہ شروع کر دیں, ان کے جو خراب شدہ دین ہے جس کو یہ دین کہتے ہیں, تحریف شدہ دین ہے, جب تک کہ آپ ان کے مسلک پہ نہ آ جائیں. نعوذ باللہ تعالی من ذلک. اللہ کا نبی اللہ کا حبیب کیسے اس شریعت کی پیروی کر سکتا ہے نام نہاد شریعت کی؟ لیکن اللہ تعالی نصیحت کے لیے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی نصیحت کے لیے فرما رہے ہیں قل ان ھدی اللہ ھو الھدا, کہ ہدایت کا راستہ تو صرف وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے. اللہ کا راستہ ہے, رسول کا راستہ ہے. چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستوں ان کے نشاں کے ساتھ. اللہ اور رسول کا راستہ بتایا ہوا ہی ہدایت کا راستہ اور سچا راستہ ہے. کل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا ہے, مرتے ہی آنکھ بند ہوتے ہی در حقیقت حقیقت کی آنکھ کھل جائے گی میرے دوستوں. یہ سارے رنگینیاں اور یہ سارے حرام مزے دھرے رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے بہت پہلے پہلے بلکہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد فرما لے, سب مسلمانوں کو, مجھ سمیت سب مسلمانوں کو اللہ توفیق توبہ نصیب فرمائے. ہر گناہ کو چھوڑنے کی ہمت اور ہر گناہ سے نفرت اور ہر گناہ سے بیزاری اور نیکیوں کا ذوق و شوق اور اللہ رسول کے راستے کا ذوق و شوق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع سنت اور اتباع شریعت عطا فرمائے. تو میرے دوست اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہدایت کا راستہ تو وہی راستہ ہے جو اللہ نے بتلایا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں یہ ہماری نصیحت کے لیے کہ دیکھو میرا رسول بھی میری شریعت سے بری نہیں ہے. اگر میرا رسول نعوذ باللہ, یہ ایک فرض محال ہے, ایسا نہ ہو سکتا ہے, نہ ہوا نہ ہو سکتا تھا, تو مگر اللہ تعالیٰ ہماری نصیحت کے لیے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی ملت کو اختیار کر بھی لیں, ان کا دین اختیار کر لیں تو کیا ہے, ما جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. اگر اب بالفرض محال ایسا ہو بھی جائے تو آپ اپنا بھی اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ پائیں گے. اللہ کے یہ ہماری نصیحت کے لیے ہے کہ اللہ کا رسول بھی اللہ کی شریعت اتنی قیمتی اور اتنی اہم ہے. آج ہم شریعت کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں. جو لوگ باہر چلے گئے ہیں, امریکہ, برطانیہ, یورپ, یہاں سے کمانے کے لیے ڈالر پاؤنڈ, تو مال تو ان کے ہاتھ میں آ گیا, کسی کے نہیں بھی آیا. ہر ضروری نہیں ہے کہ وہاں جا کے ہر آدمی ان ڈالروں کی چمک دمک میں جو ہے وہ مالا مال ہو جائے. بعض فقیر بھی وہاں بھیک مانگتے ہم نے دیکھے ہیں جو یہاں سے کمانے گئے تھے. لیکن یہ کہ میرے دوستو ایمان کھو بیٹھتے ہیں, شریعت کے احکامات پر اعتراض ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ سود نہیں کھائیں گے تو معیشت کیسے چلے گی. ان کو سود میں معیشت نظر آ رہی ہے, حالانکہ اللہ فرما رہے کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اتنا بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ ایک بڑی شکل میں بہت اللہ تعالیٰ صدقوں کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر وہ صدقہ ہو جاتا ہے. تو یہ اصل کمائی یہ ہے میرے دوستو, مگر شریعت کے احکامات پر اعتراض, کیونکہ ماحول وہاں کفریہ ماحول ہے, یہود و نصارہ کا ماحول ہے, دن رات ڈالر ہی ڈالر ہیں, بس ڈالر پر ایمان ہو گیا اور شریعت پر ایمان جاتا رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب چونکہ یہ سوشل میڈیا اور اسمارٹ فون اور کیبل ساری دنیا سے ہر انسان گاؤں میں بھی ہے تو اس کے پاس موبائل ہے, تو وہ کہتے ہیں گلوبل ورلڈ ہے, یہ ایک پورا ایک گاؤں ہو گیا, دنیا جو ہے گاؤں کی طرح ہو گئی ہے, جیسے ایک ہی بستی ہے. تو ساری بےہودہ باتیں اور ساری بے حیائی کی باتیں اور ساری جو ہے یہودیت کی باتیں, یہودیت کی نقل اور یہودیت کی شکل, اور ہماری وضع قطع بھی یہود و نصارہ جیسی, اور ہماری وضع قطع اور ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور ہمارے دل بھی اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے, ہمارے دل بھی ویسے ہی ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو یہ سب ضرورت ہے اس زمانے کے اندر کہ ان چیزوں سے ہم بچ کے رہیں, ضرورت شریدہ میں اس کو استعمال کریں جو اس کی ضرورت کے لیے بنایا گیا ہے, مگر یہ اس سے انٹرٹینمنٹ لینا اور اس سے لطف اندوز ہونا یہ خطرہ ایمان ہے, خطرہ ایمان ہے, جان سے بھی زیادہ خطرہ ہے کہ خطرہ ایمان ہے. ابھی دوستوں کو شام میں یہی عرض کر رہا تھا اپنی نصیحت کے لیے کہ بعض دوست جو ہے فکر معاش کی وجہ سے پریشان ہیں, معاش ظاہری معاشی حالات بہت خراب ہیں ہمارے ملک کے, لیکن بھائی ہمارے حضرت رحمہ اللہ یہی فرماتے تھے اور ہمارے حضرت دامت برکاتہم کہ ہر مسلمان کے لیے خوب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر مسلمان کو خوب خوشحالی نصیب فرما, خوب برکت والی روزی نصیب فرما, مالا مال فرما دے, پیسہ دولت نعمت سب یہ بھی نعمت ہے, لیکن جب کہ جب خدا کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. تو میرے شیخ فرماتے تھے مانگو قورمہ بریانی لیکن چٹنی روٹی پر راضی رہو, بس آسمانوں پر جھولو خدا کو مت بھولو, بس ہر موقع پر ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی فکر کریں ہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنه نام طالبها. رواه الترمذي. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ کی آگ کے مانند نہیں دیکھا, یعنی ایسی شدید و ہولناک چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سوتا ہے, اور جنت کی مانند نہیں دیکھا کہ اس کا طلب کرنے والا سوتا ہے. تشریح میں میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی دوزخ کے عذاب سے جیسا کہ بھاگنا چاہیے, اس طرح ہم لوگوں کا عمل نہیں بلکہ بھاگنے کے بجائے سوتے ہیں, اور دوزخ سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو گناہوں سے بچایا جائے اور نیک اعمال میں سستی نہ کرے. اسی طرح جنت کی نعمتوں کی طرف جس طرح رغبت کے ساتھ دوڑنا چاہیے, اس طرح عمل نہیں بلکہ دوڑنے کے بجائے سوتا ہے, اور جنت کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی سنتوں کو بیان چل رہا ہے. کھانے کے وقت اکڑوں بیٹھ کر دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سلین زمین پر ہوں, یا ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھے, یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر قادے کی طرح آگے بیٹھے, آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھے. یہ سب سنت ہیں, سنت کے کھانے کے طریقہ. اور اگر کوئی بڑا بوڑھا ہے, کوئی معذور ہے, بیمار ہے, تو وہ مربع بیٹھ کر کھا سکتا ہے, وہ بھی جائز ہے, مباح ہے. کھانے کے برتن پیالہ وہ پلیٹ کو صاف کر لینا چاہیے, پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا یہ بھی سنت ہے. کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ترجمہ, سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا. نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوات کا بیان چل رہا ہے, سن 6 ہجری کے واقعات ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیبیہ سے مدینہ واپس آ کر 20 روز تقریباً ٹھہرے تھے کہ غزوہ خیبر واقع ہوا. آپ وہاں صبح پہنچے, وہ لوگ آلات زراعت لے کر صبح کو نکلے تھے کہ آپ کو دیکھ کر قلعے میں واپس گھس گئے اور دروازہ بند کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا, 7 قلعے خیبر میں تھے, سب قلعے بتدریج فتح ہو گئے. بات ختم ہونے کے آپ نے یہود خیبر کے جلا وطن ہونے کا حکم دیا اور ان کے اموال اور باغ اور زمین سب ضبط کر لیے. یہود نے عرض کیا کہ آپ کو یہاں کے تربت کے لیے مزدوروں کی حاجت ہوگی, اگر آپ ہم کو جلا وطن نہ کریں تو یہ کام ہم کریں گے.
آپ نے یہ بات ان کی قبول فرمائی اور ارشاد کیا کہ جب تک ہم چاہیں تمہیں رکھیں گے جب چاہیں نکال دیں گے اور بٹائی کر خدمت کے لیے ان کو رکھا. پیداوار میں سے نصف حصہ ان کا مقرر کر دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے خلافت میں جب کہ جزیرہ عرب کو کفار سے خالی کرنا منظور ہوا تو یہود خیبر کو بھی نکال دیا. وہ سب شام کو چلے گئے.
اچھا بھائی, ہمارے یہاں الحمدللہ مدرسہ جو ہے ہمارے گھر والے چلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہاں بچیوں کو ختم ہوتا رہتا ہے. آج بھی بنت ہارون صاحب آپ ہیں ماشاء اللہ, اچھا, اور ایک عابد صاحب ہیں آپ ماشاء اللہ, یہ ہمارے پڑوسی ہیں, آپ تو یہیں رہتے ہیں ماشاء اللہ. یہ عابد صاحب کی بچی ہے اور ایک ہمارے پڑوسی ہیں, تو اس بچی چھوٹی سی بچی ہے, اس نے بھی قاعدہ ختم کیا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت عرفان. وہ بھی ان کے والد بھی ہیں کیا یہاں؟ فاطمہ بنت عرفان ماشاء اللہ, اس نے بھی قاعدہ ختم کیا اور ان دونوں بچیوں نے ماشاء اللہ ناظرہ قرآن پاک ختم کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ پڑھانے والے کو بھی اور پڑھنے والے کو سب کو قبول فرمائے. ان کے والدین نے جو محنت کی ہے اپنی بچیوں پر قرآن پڑھانے کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ان کو نوازے, روزیوں میں بھی برکت دے, ہر تنگی پریشانی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الہ العالمین معاف فرما دیجیے, آپ تو اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں. اے اللہ ہم آج پٹ رہے ہیں, اے اللہ دین سے دوری کی وجہ سے پٹ رہے ہیں. الہ العالمین ہماری عقل کی آنکھیں کھول دیجیے, عقل سلیم عطا فرما دے, فہم سلیم عطا فرما دے, اللہ والی زندگی عطا فرما دے, احکام سنت پر چلنا, احکام شریعت پر چلنا آسان بھی بنا دے اور توفیق بھی عطا فرما دے. اور اے اللہ ہم سب کو اللہ والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہر مسلمان کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما, ہر گناہ سے توبہ کی توفیق نصیب فرما, گناہوں سے نفرت اور بیزاری عطا فرما, گناہوں والی گندی زندگی سے, ظلمت بھری زندگی سے, پریشانی اور بے چینی اور بے سکونی سے میری میرے گھر والوں کی اور اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. اور اللہ ہمیں پرسکون زندگی, پرسکون حیات نصیب فرما, برکتوں والی رحمتوں والی زندگی اے اللہ ہمیں عطا فرما. ہم کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے, 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے. اے اللہ اپنے اپنے رسول کا راستہ عطا فرما. اے اللہ اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنی محبت کاملہ سے ہم سب کو سیراب فرما. اے اللہ اپنی یاد میں اللہ ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اپنی یاد میں چین عطا فرما, اپنی یاد میں سکون عطا فرما. اے اللہ سکون کامل نصیب فرما. اے اللہ سکون کامل نصیب فرما, اطاعت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر جو یہ سانپ بچھو گناہوں کے ہیں, رسومات ہیں اور کس کس گناہ میں ہم مبتلا ہیں. اللہ میں تو اپنی بات کرتا ہوں, سر سے پیر تک گناہوں میں جکڑا ہوں, بال بال میرا گناہوں میں جکڑا ہے. اے اللہ نہ نگاہ کی وہ حفاظت, نہ زبان کی وہ حفاظت, نہ دل کی وہ حفاظت. اے اللہ بال بال گناہوں میں جکڑا ہے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں اللہ اپنی زندگی نصیب فرما, اللہ اپنے مقبولین کی زندگی نصیب فرما, اپنے پیاروں کی زندگی نصیب فرما جن پر آپ نے انعام فرمایا. اے اللہ ہم سمجھتے ہیں جس کا بڑا بنگلہ ہے, جس کے پاس بڑا مال ہے, بڑا انعام یافتہ ہے. اے اللہ اصلی انعام یافتہ تو سفر میں چلے گئے دنیا سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں تاکہ سفر کروں اور ایک دن کھاؤں تو آپ کا شکر کروں. اے اللہ کس فقر کی حالت میں, فقر اختیاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. اے اللہ اصل تو انعام یافتہ ایسے لوگ ہیں, آپ کے اصحاب ہیں, آپ کے اللہ تابعین تبع تابعین ہیں اور آپ کے اولیاء ہیں. اے اللہ ہمیں ان جیسی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما, نور والی زندگی عطا فرما, گناہوں کی گندی اور غلاظت بھری زندگی سے اے اللہ میری میرے بچوں کی حفاظت فرما اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہر مسلمان کو 100% حلال بابرکت روزی عطا فرما, فکر معاش سے بے فکر کر دے. اے اللہ معاش سے بے فکر کر دے اور اپنی یاد میں ہمیں چین و سکون عطا فرما, اپنی یاد میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو گزارنے کی توفیق عطا فرما, ہر لمحہ اپنی ذات عالی پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما, دونوں جہان اپنی ذات عالی پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ 100 جانے بھی ہوں تو اے اللہ آپ اپنی ذات عالی پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرما. ختم قرآن پاک کے موقع پر اے اللہ جو جو آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکات اور ثمرات اور انوارات کا وعدہ فرمایا ہے, انعامات کا وعدہ فرمایا ہے, جو جو دعائیں اللہ اس موقع پر ہمیں مانگنی چاہیے اے اللہ ہم سب کی وہ دعائیں قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما, اور اللہ تمام جائز مرادوں کو پورا فرما, تمام پریشانیوں سے, مصیبات سے, آفات سے, مہلک بیماریوں سے میری اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. اور اللہ ہر مسلمان کو اللہ خوب خوشحالی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں ہماری ملک کی معیشت کو بحال فرما, مضبوط فرما. ہمارے ملک سے اللہ سود اور رشوت کا خاتمہ فرما. اے اللہ اس نے ہمارے ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے بالکل, اے اللہ یہ بالکل ختم کر چکے ہیں, اس کی معیشت ختم ہو چکی ہے. اے اللہ پھر سے بحال فرما دیجئے, سود اور رشوت سے بالکل پاک فرما دیجئے, ظلم سے, ناانصافی سے اور بے حیائی سے اور بدکاری سے اور شراب خوری سے اور شراب خوری کے اڈوں سے ہمارے ملک اور تمام اسلامی ممالک کو پاک فرما دیجئے. اور اللہ تمام اسلامی ممالک کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما, اتباع سنت اور شریعت نصیب فرما. اور اللہ جو دشمن مسلمانوں کے دربے ہوئے ہیں, آج پھر ہمارے ملک شام پر حملہ کر دیا ہے اور اس کی طاقت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اے اللہ آپ سے بڑی کس کی طاقت ہے؟ اے اللہ اگر آپ کا ہاتھ ہمارے ساتھ ہو جائے, اے اللہ ان کمبختوں کی کوئی اہمیت نہیں, کچھ طاقت نہیں. اے اللہ ان کی طاقت کو اور ان کی طاقت کے نشے کو چکنا چور فرما دے. اللہ ہم کس سے فریاد کریں؟ اے اللہ ہم کمزور ہیں, اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ سب مصیبت ہماری اپنی ہی پیدا کی ہوئی ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ آپ نے کتنے وعدے فرمائے ہیں قرآن پاک میں اور اپنے پیارے نبی کے ذریعے, اے اللہ آپ نے کتنے وعدے فرمائے کہ تم مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا. اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے, بس یہاں سب کے دربار میں پہلے ہیں اور آپ وہ کریم ہیں کہ نالائقوں پر بھی کرم فرما دیتے ہیں. اے اللہ گناہگار سے گناہگار کو معاف فرما دیتے ہیں اور آپ کو اس کی کچھ پرواہ بھی نہیں ہوتی. اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے اور پاسا پلٹ دیجئے. اللہ اسلام کا بولبالا فرما دیجئے, اسلام کا غلبہ فرما دیجئے. اے اللہ کفر کو مغلوب فرما دیجئے. اے اللہ ان کافروں کو یا تو ہدایت دے دیں, اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ ان کمبختوں کو, اللہ ان کی طاقت کو, ان کی طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دے. اللہ ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دے, ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے, اور اللہ ان کی عمارتوں کو تباہ و برباد کر دے. اللہ جس طرح یہ نہتے مسلمانوں پر بمباریاں کر کے ان کو شہید کر رہے ہیں, اے اللہ ان کمبختوں کو اللہ اسی طرح برباد و تباہ و برباد کر دے, اس سے بڑی تباہی ان پر لا دے. اور اللہ ان کی تمام مصیبات اور آفات کو ان کے اوپر الٹ دے اور ان کو ذلیل و خوار کر دے, ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دے. اور اللہ ہم سب کو, ہم سب مسلمانوں کو اے اللہ ہماری دین کی دوری کو دین کی قربت میں تبدیل فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا لے. اور اے اللہ جس بھائی کو جو کوئی پریشانی ہو, اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما. اور اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اور اللہ اس قرآن پاک کے ختم کو انتہائی قبول فرما, اعلیٰ درجے میں قبول فرما. اللہ ہم کو, پڑھنے والوں کو, سب کو اخلاص نصیب فرما. اور اللہ قرآن پاک میں آپ نے جتنی محبت کے احکامات دیے ہیں, اے اللہ سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اصل بات یہ ہے کہ سینوں میں قرآن ہو تو قرآن پر عمل بھی ہو. اے اللہ ہم سب کو باعمل بنا دے. اے اللہ ہم سب کے اخلاق کو, قرآن کو ہمارے اخلاق کا, ہمارے اخلاق کو قرآن کا نمونہ بنا دے. اے اللہ ہم سب کو قرآن کا نمونہ بنا دے, ہم میں سے ہر ایک کو اللہ قرآن کا نمونہ بنا دے. اب جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہے اللہ اتباع کی توفیق نصیب فرما, زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو دعائیں مانگی وہ بھی قبول فرما, اور جو دعائیں مانگنے سے رہ گئیں ہماری جہالت کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے, وقت کی کمی کی وجہ سے, ذوق کی وجہ سے, اے پیارے کریم آقا سب کچھ عطا فرما دے, کسی نعمت سے محروم نہ فرما. اور اللہ ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على النبي الكريم. آمين. الله مبارك وعافيه, الله قبول. آمين.